أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، ہماری گفتگو کا موضوع اور محور سیرت آل محمد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. آج جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور شہید مطہری نے اس کو بیان کیا ہے، وہ صلح امام حسن علیہ السلام کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ تاریخ کے اندر بہت ہی زیادہ حساس رہا ہے. ابتدا سے لے کر اب تک اس مسئلے کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے. اہم ترین جو سوال اٹھایا جاتا ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی. اگر صلح امام حسن علیہ السلام کو مقایسہ کیا جائے امام حسین علیہ السلام کی عاشورہ کے اندر جنگ کے ساتھ، تو مزید یہ سوال عمیقتر ہو کر سامنے آتا ہے، زیادہ حساس بن جاتا ہے. اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی ہے. کیا وجہ ہے کہ دو اماموں کے دو روشیں مختلف ہیں، اور یوں کہا جائے کہ متناقض ہیں، متضاد ہیں. ایک امام صلح کر رہا ہے معاویہ کے ساتھ، اور ایک امام اسی کے بیٹے کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. کیا وجہ ہے اس دو قسم کے عمل کی؟ مخالفین جب تحلیل کرتے ہیں اس مسئلے کی تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ حقیقت میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی طبیعت میں فرق ہے. امام حسن علیہ السلام طبیعت کے اعتبار سے صلح طلب تھے، لہٰذا انہوں نے صلح کی، جذباتی انداز اختیار نہیں کیا. لیکن امام حسین علیہ السلام کے اندر تھوڑا جذباتی پہلو موجود تھا، اور اس وجہ سے وہ جنگ طلب تھے، اور انہوں نے یزید کے خلاف صلح کی بجائے جنگ سے کام لیا. لیکن مکتب تشیع جو جواب دیتا ہے وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے کی شرائط مختلف تھیں. اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوتے اور وہی شرائط حاکم ہوتی تو حتماً وہ بھی جنگ کرتے، اور اگر امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں امام ہوتے اور شرائط وہی ہوتی کہ جو امام حسن علیہ السلام کو درپیش تھی، تو حتماً وہ بھی صلح کرتے. اب ان میں سے کون سا موقف درست ہے اس کو تبیین کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ فقط امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ یا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ فقط مختص نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، امام علی علیہ السلام کی زندگی کے اعتبار سے بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے. کیونکہ پیغمبر کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو پیغمبر نے بھی ایک موقع پر آ کر صلح کی ہے کفار و مشرقین کے ساتھ، اور ایک موقع پر انہی کفار و مشرقین کے ساتھ جنگ کی ہے. تو سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ بالآخر اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، مشرقین و کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا ان کے ساتھ صلح کرنی ہے. اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام ایک زمانے میں صلح کے ساتھ رہتے ہیں، مسالمت آمیز زندگی گزارتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک مقام اور ایک زمانے میں امام علی علیہ السلام تین جنگیں لڑتے ہیں، اور یہاں بھی یہی سوال پھر سامنے آتا ہے. یہ مسئلہ روشن ہو جائے اور واضح ہو جائے، ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے مقدمے کے طور پر یہاں پر فقہی اعتبار سے بیان کریں کہ اسلام کا نقطہ نظر جہاد اور صلح کے بارے میں کیا ہے۔ چونکہ ہماری گفتگو کا محور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، لہٰذا اسی کتاب کے حدود میں رہ کر ہی اس مسئلے کو پیش کیا جائے گا اور وضاحت کی جائے گی، اور جو مطالب شہید نے بیان کیے ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اگرچہ یہ مسئلہ جو ہے وہ تفصیل طلب ہے، بہت سارے دروس کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر دیے جائیں تاکہ مسئلہ مزید کھل کر سامنے آئے اور جو اعتراضات مخالفین کی طرف سے ہوتے ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ بہرحال اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور چونکہ محدودیت ہے اس کتاب کی نسبت، تو ہم اسی کتاب کی سطح کے اندر رہتے ہوئے ہی جواب کو عرض کریں گے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ یہاں پر ذکر کیا ہے وہ کہ اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے جہاد اور صلح کے بارے میں۔ سب سے پہلے جہاد کی مختلف اقسام بیان کرتے ہیں کہ جہاد یا تو ابتدائی ہوتا ہے یا دفاعی ہوتا ہے۔ جہاد ابتدائی اس جہاد کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مسلمان کفار کے حملے سے پہلے ان پر حملہ کر دیں، یعنی کفار نے ابھی کوئی نقشہ نہیں بنایا، کوئی پلاننگ نہیں کی ابھی انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، ابھی دشمنی کا اظہار نہیں کیا، لیکن مسلمان تشخیص دیتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے پہلے۔ لہذا اس صورت میں اگر کفار کے اوپر حملہ کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں کہ جہاد ابتدائی ہے۔ اس جہاد ابتدائی کی شرط یہ ہے کہ یہ معصوم کی اجازت کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر معصوم اجازت دے تب جائز ہے والا حرام ہے، یا پھر معصوم کی طرف سے منسوب کردہ نمائندہ ان کا اجازت دے، والا کسی اور عالم دین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاد ابتدائی کو انجام دے۔ جہاد دفاعی اس جہاد کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کفار و مشرکین و مخالفین حملہ کر دیتے ہیں اور انسان اپنا دفاع کرتا ہے، وہاں پر مسلمان اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنے ملک کو بچاتے ہیں، اپنی جان و مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جہاد دفاعی کہتے ہیں۔ اس جہاد دفاعی کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ معصوم کی اجازت ہو یا معصوم کی طرف سے منسوب کردہ نمائندے کی اجازت ہو، چونکہ اس نے دفاع کرنا ہے اپنا، تو یہاں پر کسی قسم کے شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر شہید ثانی کی کتاب مسالک الافہام کی طرف رجوع کریں، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 کے اندر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جہاد دفاعی کے بارے میں، لا یختص بمن قصدوه من المسلمین، جہاد دفاعی فقط ان لوگوں کے اوپر واجب نہیں ہے کہ جن پر حملہ کر دیا گیا ہے، بل یجب علی من علم بالحال النهوض، بلکہ ہر اس شخص کے اوپر جہاد کرنا، جہاد دفاعی واجب ہو جائے گا کہ جو اس حالت سے آگاہ ہو گیا ہے کہ مسلمان جو میرے ہمسائے میں رہ رہے ہیں، جو میرے پڑوسی ملک میں رہ رہے ہیں یا پڑوسی علاقے میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، تو جس کو یہ علم حاصل ہو جائے اس پر جہاد کرنا، جہاد دفاعی واجب ہو جاتا ہے۔ اذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة، یہ اس وقت ہے کہ جب اس کو علم نہیں ہے کہ جس علاقے کے اندر حملہ کیا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر مسلمان کی قدرت کتنی ہے، آیا ان کی قدرت اتنی ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں یا نہیں، اس سے جاہل ہے وہ، تو اس صورت میں اس پر جہاد کرنا واجب ہو جائے گا، ان کی مدد کرنا واجب ہو جائے گا، اس کو جانا پڑے گا ان کا دفاع کے لیے۔ लेकिन हाँ, अगर उसको पता है कि जिस इलाके में मुसलमानों पे हमला हुआ है, अगर वो इतनी तादाद में हैं कि वो अपना दिफा कर सकते हैं, उनकी अफराद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, उनके पास असलहा भी मौजूद है और उनके पास जो है प्लान करने वाली शख्सियात भी मौजूद हैं, तमाम ज़रूरियात उनके पास मौजूद हैं, अपना दिफा कर सकते हैं, तो इस सूरत में उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। ये जिहाद दिफाई का नज़रिया है कि जो मकतब तशय्यो में पाया जाता है। तीसरी एक किस्म जिहाद की जिक्र करते हैं शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बारे में फरमाते हैं कि ये जिहाद की तरह का है, यानी हकीकत में इसको जिहाद नहीं कह सकते और जिहाद के अहकाम भी इसके ऊपर लागू नहीं हो सकते। मसलन जिहाद के अहकाम में से एक हुक्म यह है कि अगर कोई मैदान जंग के अंदर मुसलमान शहीद हो जाता है तो बग़ैर गुस्ल व कफन के उसको दफन किया जाता है। इस तीसरी किस्म के जिहाद में अगर शहीद हो जाए मुसलमान तो उस पर यह हुक्म लागू नहीं होगा, लेकिन अजर और सवाब के एतबार से दोनों एक जैसे हैं, यानी जो सवाब मुसलमान को जंग करते हुए मुसलमानों ही की रकाब के अंदर शहीद हो जाता है उसको सवाब मिलेगा, वही सवाब इस तीसरी किस्म के जिहाद करने वाले को भी मिलेगा। वो जिहाद क्या है तीसरी किस्म वाला? वो ये है कि एक मुसलमान एक इलाके में रह रहा है कि जो कुफार का है, मुखालिफीन का है, मुशरिकीन रह रहे हैं वहाँ पर, उनके ऊपर कोई मुल्क हमला कर देता है। अब चूंकि ये वहां जिंदगी गुजार रहा है और ये एहसास करता है कि अगर मैं इस मुल्क वालों के साथ, कि जिस मुल्क में मैं रह रहा हूं, इनके साथ मिलके अगर जंग न की तो मेरी जान को खतरा है, वो ये तशखीस देता है, तो इस वक्त उसके लिए जरूरी है कि वो जंग करे, अपनी जान को, अपनी माल को की हिफाजत करे। अब इस जंग के अंदर वो अगर शहीद हो जाता है, अब चूंकि ये जो जंग कर रहा है वो मुसलमानों की रकाब के अंदर नहीं है बल्कि वो कुफार, मुशरिकीन व मुखालिफीन के साथ मिलकर कर रहा है, लेकिन चूंकि उसका कस्द इनकी मदद करना नहीं है बल्कि अपनी हिफाजत है, तो लिहाजा इसको शहीद कहा जाएगा और इसको शहीद जितना अजर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फ़िक्ही एतबार से जो अहकाम हैं वो इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। ये तीसरी किस्म जिहाद की शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर बयान की है। चौथी किस्म जो शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं वो है बगावत करने वालों के खिलाफ जंग करना, कि इसकी वजाहत इंशाल्लाह बाद वाले दर्स में आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।